خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں تھے، کھانا سامنے آ گیا یا پانی پینا ہے، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی پہلے، تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. البتہ ثواب کے لیے کر لیجئے، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب انشاءاللہ کھائیں گے پیئیں گے تو کوئی حرج نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیادت رضو السلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، تو ان سے کیسے، یعنی محبت ہو، کس طرح پتہ چلے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا یہ بس یہ کہتے رہنا کہ مجھے امام حسین سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے محبت ہے، یعنی یہ صرف کہنے سے محبت ہو جائے گی یا اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ پھر جا کے محبت ظاہر ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دے، میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دے.
محبت یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے. زبان سے صرف کہنا نہ کافی ہوتا ہے، نہ یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، زبان سے بعض کا اظہار ہوتا بھی ہے، اصل میں دل کی کیفیت محبت میں. جیسے ابھی اس کو یوں سمجھیے، آپ کے والد صاحب سے آپ کو محبت ہے، والدہ سے محبت ہے. اب اس کا کیسے پتا چلے؟ والدین بیمار ہو جائیں گے، کیا کرو گے؟ علاج کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، دل جلاؤ گے، دعائیں کرو گے، دعائیں کرواؤ گے، ہے نا، اپنے اندر ایک بے چینی سی کیفیت پائیں گے. اس طرح اولاد سے محبت ہے، اولاد کے ساتھ بھی کوئی سی ترکیب بنی، اس کا حادثہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو آپ تڑپو گے نا، یہ میرے بیٹے کو یوں ہو گیا، اب بھاگو گے لے کر ڈاکٹروں کے پاس، تو یہ محبت کا اظہار آپ کا ہو رہا ہے. اسی جگہ اگر کسی اور کے ماں باپ بیمار ہوئے اور پتہ بھی چلا تو آپ کو کچھ ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا. کسی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے بیٹے کی انگلی کٹ گئی، آپ کو فرق پڑے گا، بھاگیں گے ڈاکٹر کے پاس، یا میڈیکل اسٹور سے ڈریسنگ اسٹرپ پکڑیں گے اور اس کو خون بند کریں گے اس کا، ہے نا. تو یہ محبت. تو اب اہل بیت اطہار سے محبت، اب یہ دیکھ لیں کہ ان کو اتنی اتنی تکلیفیں پہنچی، ہمارے ہماری قلبی کیفیت کیا ہے، ہمارے دلوں پر کیا گزری، ہمیں کیا احساس ہے اس کا؟ اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نقالی کی جاتی ہے۔ ایڈورڈ ہفتم، یہ انگلستان کا کوئی راجا گزرا ہے، ایڈورڈ ہفتم نے ساتواں ایڈورڈ، یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب کوئی کوڈ ہوگا، ان کا سر نیم ہوگا ایڈورڈ، تو وہ چلا آ رہا ہوگا، اس نے کوئی داڑھی بڑھائی ہوئی تھی، تو اس کو کسی نے، صحافی نے پوچھا، کسی جرنلسٹ نے اس کو پوچھا کہ یہ تم نے کیا مطلب بال بڑھا دیے، تو اس نے جواب دیا کہ میرے باپ نے بھی بال بڑھائے تھے، مجھے اپنے باپ سے محبت تھی، تو میں نے اپنے باپ کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجائی ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو غیر مسلم کی دی ہے، اب آپ بتائیے، آپ کو امام حسین سے محبت ہے، ہے نا؟ انہوں نے داڑھی رکھی تھی یا نہیں؟ بالکل ان کی داڑھی تھی، ان کے والد محترم کی بھری ہوئی داڑھی تھی، مولا مشکل کشا، ان کے امام عالی مقام کے نانا جان کی بھی زبردست نورانی داڑھی تھی، تو سب کی داڑیاں تھی۔ آپ کی محبت کیا بولتی ہے؟ یہ نوکیلی داڑھی یوں یوں کر کے کر دی، ایسی نہیں تھی، یہ یوں کاٹا تھوڑے تھوڑے یوں بال رکھ لیے، ایسی اہل بیت کی داڑھی نہیں تھی۔ آپ محبت اہل بیت کے دم بھرنے والے آزمائش میں آ گئے، اچھی آزمائش ہے، تو رکھنا ہے تو پھر اہل محبت کی محبت کا اظہار کرو نا، کہ اہل بیت کی محبت کا اظہار داڑھی رکھ کر کریں۔ امام علی مقام امام حسین نے آخری وقت میں سجدہ کیا تھا، اس دن کی فجر با جماعت ادا کی تھی اپنے خیمے میں، نہ دشمن چاروں طرف تلواریں چمکا رہے اور یہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ صرف نیاز کھا کر دل کو منا لیتے ہیں، ہم محب لے بیتے ہیں، اتنی دے گئے تو اتنی دے گئے، تو یہ کھچڑا تو وہ کھچڑا، اور امام علی مقام تین دن کے بھوکے پیاسے تھے، کھچڑا کھانا جائز ہے، نیاز کرنا جائز ہے، میں صرف چوٹ کر رہا ہوں کہ ہم خالی نیازی ہیں، پتہ نہیں نمازی کب بنیں گے۔ تو اصل محبت تو ان کی پیروی کرنے میں نا، ان کے نقش قدم پر چلنے میں، کہ اہل بیت اطہار نمازیں پڑھتے تھے، امام زین العابدین یہ بیمار تھے اس لیے ان کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ملی، اور یہ شہید نہ ہو پائے وہاں، یہ اپنے مطلب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ واپس ہوئے، اور یزیدیوں نے بھی ان کو شہید نہیں کیا، یہ اللہ کی مشیت تھی وہ کہ ان سے نسل حسینی سیدوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اگر امام زین العابدین بھی شہید ہو جاتے تو یہ بھی ایک مطلب مشکل امر تھا کہ نسلوں کا کیا ہوتا سیدوں کی، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ یزید ان کو شہید کر نہیں سکے، بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کوشش کی گئی تھی لیکن شہید نہیں کر پائے، کوئی نہ کوئی ایسی صورت بن گئی کہ ان کو بچا لیا گیا۔ تو اس طرح مطلب امام زین العابدین یہ نام نہیں تھا، ان کا نام تو علی تھا، علی اوسط یعنی بیچ کے علی، علی اکبر بڑے علی، علی اوسط یعنی بیچ کے علی، من جلے علی، اردو میں من جلے بھی بولتے ہیں، اور علی اصغر معنی چھوٹے علی، تو یہ جو بیچ کے علی تھے یہ امام زین العابدین کے نام سے ہی مشہور ہیں، اور نام سب کو پتہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ زین العابدین ان کا نام نہیں ہے، یہ تو عبادت بہت کرتے تھے اس لیے لوگوں نے ان کو زین العابدین کا لقب دیا، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ ان کا لقب ہے، سجاد ان کو لقب ملا، بہت زیادہ نفلیں پڑھتے تھے تو سجدوں کی کثرت کرنے والا، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، یہ سجاد کہتے ہیں اس کو۔ ہمارے گھروں میں بھی سجاد ہیں، زین العابدین ہیں، لیکن جمعے کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہے، لیکن حقیقت میں جو زین العابدین تھے وہ بڑی عبادت گزار ہستی تھی۔ تو بہرحال یہ کہ ہم ان کی محبت کا خالی ہم بات ہی کریں، دعویٰ ہی کریں، خالی نیاز کھا کر ان کی ہم من کو منا لیں کہ ہم بڑے عاشق اہل بیت ہیں، نہیں، ہم کو نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ ان کا عمل نماز بھی اپنانی ہے۔ ہم کو تو نیند بہت پیاری ہے، ابھی ذہن بنتا ہے فجر کے ٹائم پر ہوش بھی نہیں ہوتا، تو نہیں، پانچوں نمازوں کی پابندی ہر صورت میں ہمیں کرنی ہے. سمجھو کہ ہمیں کربلا کا واقعہ یہ بھی درس دے رہا ہے, نماز کا بھی درس دے رہا ہے, اور ہر طرح کی قربانی کا وہ درس دے رہا ہے دین کی خاطر. دین کی خاطر وقت پڑنے پر ہر طرح کی قربانی پیش کرنی ہے, یہ واقعہ کربلا سے ہم کو درس ملتا ہے. اللہ کریم ہم کو حقیقت میں صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے میٹھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک شب برات میں اور دوسرا عاشورہ, اس دن میں کافی نیاز و خیرات کا اہتمام ہوتا ہے, پڑوس پڑوس سے کافی نیازیں وغیرہ آتی ہیں اور باپا نفلی روزے کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ دسترخوان پر کئی انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں, یہ محلے سے جاننے والے بھجواتے ہیں. اب ایسے موقع پر پیارے مرشد کیا کرنا چاہیے کہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائے کہ یا رب تو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں تمام انبیاء و صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کے ماننے والے گھر میں پیدا فرمایا. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ آخرت کا بدلہ نہ ہو کہ دنیا میں ایک نعمت کا ملنا آخرت کی 70 نعمتوں کو کم کر دیتی ہیں. اب اس میں کیا کرنا چاہیے, شکر یا خوف خدا و خفیہ تدبیر سے رب عز و جل کی ڈرنا چاہیے؟ مرشد برائے کرم رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ, بڑا خوف خدا والا سوال ہے, بلکہ یہ پورا ایک بیان ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے آخرت کی 70 نعمتوں کو لیس کر کے ملتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کے بھی شد کھولے. تو یہ کہ ہم دنیا کی نعمتیں, دولتیں, آسائشیں پا کر ہیں بالکل مست ہوئے پڑے ہیں, آخرت کی فکر نہیں ہے کہ یہ جتنی دولت زیادہ, جتنی آسائش زیادہ دنیا میں مل رہی ہے وہ آخرت میں ہماری لیس ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. تو واقعی یعنی کہ بزرگان دین کا احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھائے تو کھانے کے بعد روئے اللہ کے خوف سے. ہم کھانا کھا کر پیٹ پر ہاتھ پھرا کر افسوس میں مگن ہوتے ہیں کہ کیا کروں, دل بھر گیا, پیٹ بھر گیا, اب دل نہیں بھرا, مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے. کھانا بڑا ٹیسٹی ہے, ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. اللہ کریم حقیقت میں ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور نعمتوں کی بھی قدر نصیب فرمائے, اور دنیاوی نعمتوں کی کمی پر گلا شکوا کرنے کے بجائے صبر و شکر کی کیفیت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک خاندانی ایک پیڑھی بائی پیڑھی کوئی بیماری یعنی کہ کوئی گناہوں پر ہی کوئی تحریک ہم میں چل رہی ہے, اس کو روک تھام کیسے؟
وہ خاندان میں ہمارے چل رہا ہے نسل بہ نسل کوئی غلط رسم, کوئی چیزیں چل رہی ہیں, تو اب ایسی چیز انہوں نے اسے گناہ بری تحریک کا نام دیا, تو اب ایسی کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کئی صورتیں اس میں, ایک تو وہ خاندانی قتل در قتل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے بعض قبیلوں میں, جو کہ بہت گھناؤنا کام ہے, بہت بہت غلط کام ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لیا نہیں جاتا, قیامت میں بھی نہیں لیا جائے گا باپ کا بدلہ بیٹے سے, جو جرم کرے وہی مجرم ہے. لیکن یہ بس وہ نسلن بعد نسلن قتل و غارت گری کا سلسلہ بعض قبیلوں میں رہتا ہے, یہ دور جہالت کا طریقہ ہے. تو یہ مسلمانوں میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. قتل ناحق کیا ہے کسی نے تو وہ صرف توبہ کر کے فارغ نہیں ہو سکے گا, اس کے تقاضے بھی ہیں. یہ کہ اور غلط رسمیں تو بہت ہیں کہ جو وہ یہی بولتے ہیں کہ یار ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم کو کرنی ہے یہ. تو یہ اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ فرد گھر کا ایسا دبنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کا ذہن مذہبی ہوتا ہے, اور وہ پاورفل طریقے سے اپنے گھر میں سے غلط رسموں کو بند کروا دیتا ہے. دعوت اسلامی میں سے بہت ملیں گے کہ جن کی جدی پشتی رسمیں دعوت اسلامی کے مبلغ کی وجہ سے اب ختم ہو چکی ہوں گی. تو یہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو غیر شرعی رسمیں ہوں یا فضول رسمیں بھی آخر مسئلے ہی کھڑا کرتی ہیں, کئی فضول رسمیں ہوتی ہیں, تو بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکے غلط رسمیں تو ہر صورت میں جو خلاف شرع رسمیں ہیں گناہوں پر رسمیں ہوں تو ختم کرنی ہی کرنی ہے. گھر والے نہیں مانتے تو اس میں خود الگ ہو جائے, شریک نہ ہو اس میں, یہ تو کرنا ہی پڑے گا ظاہر, اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. باقی بعض رسمیں وہ کھوٹی کھوٹی ہوتی ہیں فضول, جو بہت خرچہ کرواتی ہیں اور آدمی کو بعض اوقات قرضوں میں ڈال دیتی ہیں, ان کا بھی خاتمہ ہونا ضروری ہے. تو کوشش کرنے سے ہی ہوگا, دعا بھی کرے کوشش بھی کرے, ایک ایک کا ذہن بنائے. جیسے گھر میں ایک فرد کا ذہن بنا, اب گھر میں نظر ڈالے خاندان میں اپنے کہ کس میں نرم گوشہ ہے اس تعلق سے جو میرا تعاون کرے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بنائے. جب اس کا ذہن بن گیا تو یک نہ شدھ دو شدھ, ہے نا, ایک نہیں دو اس سے بہتر ہے, یہ دو ہو گئے, دونوں مل کر کے تیسرے کا ذہن بنائے, یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے. کوشش کرنے سے ہوگا. السعی منی والاتمام من اللہ, یہ محاورہ ہے کہ کوشش میری طرف سے ہوگی, تکمیل اللہ تعالی فرما دے گا, پورا اللہ کریم کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ دوست کس طرح بنائے, آج کل کوئی دوست ٹھیک تو ہے نہیں.
ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوست ٹھیک نہیں ہے, دوست کی تلاش مطلب کرنا نہیں آتی تو اس لیے وہ ہو جاتا ہے. اچھے دوست بھی مل سکتے ہیں, دوست وہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, دوست وہ جس کی باتیں سن کر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو, دوست وہ کہ جو گناہوں سے نفرت دلانے والا اور نیکیوں کی رغبت دلانے والا ہو, دوست وہ کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد پر بھی لگا دے. تو بہرحال دوست وہی بنانا چاہیے کہ جو آخرت کی بہتری کے لیے ہمارے کام آئے, لیکن آج کل دوستی کا معیار یہ تو ہے ہی نہیں, یار یہ تو ملہ ہے, جب دیکھو وہ بولتا ہے, اس سے نہیں دوستی کرتے. دوستی اسی سے کرتے جو مطلب چٹکلے سنائے, گانے سنائے اور منہ پھٹ ہو اور کہا ہا ہا کر کے ہنستا ہو, مذاق مسخری والا ہو, پیسے بھی خرچ کرنے والا ہو, اس کو لوگ دوست بناتے. تو واقعی یہ دوست تو اچھا نہیں ہے, دوست تو وہ یہ جو میں نے عرض کیا, ایسا دوست مل جائے تو بالکل اس پر ہاتھ رکھ دیا جائے. ایسے دوست کہاں سے ملیں گے, ہے واقعی ایسے دوستوں کی کمی ہے, ختم نہیں ہوئے, نایاب نہیں ہے, کمیاب ہے, کم دستیاب ہے. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, اللہ کرے گا تو کم بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی باتیں سن کر کچھ ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جیسے دنیاوی جب ماحول سے وابستہ نہیں تھے تو ظاہر ایسے دوستوں کی تو کثرت تھی جو نہیں ہونے چاہیے, اب کچھ ایسے اسلامی بھائی ملے جو واقعی دوست بنانے کے لائق تھے لیکن ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے, تو جیسے آپ نے جو فرمایا تو ایسے دوست کی تو تلاش کرنی پڑے گی, لیکن جیسے ہمارے ساتھ ہوا تو وہ یوں ہوا کہ ایسے اچھے دوست جو آخرت کی یاد دلاتے تھے اور جو نیکی کی دعوت دیتے تھے, انہوں نے ہم پر کوشش کی تھی اور ہم بظاہر ان سے دور بھاگتے تھے یا کچھ کرتے تھے, تو وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے رابطے کر کے ہم کو شفقتیں دے کر انہوں نے پھر اپنے قریب کیا اور یوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آ گئے. تو جیسے آپ نے فرمایا نا تو وہ تو ایک تلاش کرنی پڑے گی, لیکن یہاں چونکہ ایک دعوت اسلامی والے بھی سن رہے ہیں تو اگر ہم جیسے میں اپنے بارے میں کہوں کہ جیسے مجھے جو لائے اگر وہ اس طرح کوشش نہ کرتے تو شاید میں نہیں آتا, تو اب جیسے ہم آ گئے تو اب ہم کو بھی کوششیں کرنی ہے تاکہ وہ جو اس طرح کے ماحول سے دور ہیں وہ اس اچھے ماحول کی برکتیں پائے اور اچھے دوست مل جائیں ان کو.
یہ جو اتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کیسے کیسے جتن کیا ہوں گے ان کو اور کس طرح مطلب انہیں بہلا کر پھسلا کر تیار کیا ہوگا, کہ کسی نے ماں سے اجازت دلوائی ہوگی, کسی نے باپ کو فون کر کے منایا ہوگا کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دو. اس طرح یہ بیچارے ہمارے ذمہ داران ہیں جمع کر کر کے قافلے لے آتے ہیں یہاں, اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے لیے بھی ہمارے سائیں بھائی بےچارے کوششیں کرتے ہیں، گھروں سے اجازتیں دلواتے ہیں، وہ دکانوں سے اجازتیں دلواتے ہوں گے، تو اس طرح سے کام کرنے سے ہوگا، خالی بول دینے سے نہیں ہوگا، تو جو کرتے ہیں ان کو لاکھوں سلام، جو نہیں کرتے وہ بھی اس طرح کوششیں کریں، تو سب مل کر کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور نیکی کی دعوت کی دھوم دھام ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر سنت سے عرض ہے کہ آج کل دوستی کا ایک معیار یہ بھی بنایا جاتا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، کہ اگر کوئی کرائزز آ جائیں، کوئی اس طرح کی مصیبت یا آزمائش آ جائے، تو اب یہ دوست کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، یہ توقع رکھنا کیسا؟
بالکل، یہ دوست کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے. ایک بزرگ کے پاس ان کا دوست آیا، گھر پہ دستک دی اور بجھا کے کہا کہ مجھے اتنی اتنی رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو بزرگ اندر گئے اور بیگم صاحب سے پیسے لیے اور وہ رقم اس کو دی اور پھر رونے بیٹھ گئے. تو بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر اتنا ہی مطلب تھا تو آپ نے دی گائے کو، اب رونے بیٹھے ہو. تو بزرگ نے جو فرمایا وہ بڑی پیاری بات کہی، اس لیے رو نہیں رہا کہ مجھے پیسے دینے پڑے اس کو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست ہے اور اس کو میرے دروازے پر آنا کیوں پڑا، میں نے اس کی پہلے سے خبر کیوں نہیں رکھی کہ یہ ضرورت مند ہو گیا ہے، گھر پر آئے سے پہلے میں اس کے چپکے سے ضرورت پوری کر دیتا، اپنے اوپر رو رہا ہوں. تو یہ دوست تو وہی ہے جو واقعی مصیبت میں کام آئے، اور مصیبت آئے اس سے پہلے اس کی روک تھام کرنے والا بھی ہو. لیکن ہم لوگ تو مطلب ہی لوگ ہیں یار، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا سوال یہ ہے کہ گورکھا یہ پرور جو ہے قرآن پاک میں کیوں رکھتے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ مور کا پرور جو ہے وہ قرآن پاک میں کیوں رکھتے ہیں؟
ور مائنس کر دیتے ہیں پر، مور کا پر خوبصورت بہت ہوتا ہے، تو اس کے خوبصورتی کی وجہ سے ہی ہے. یہ بچے جو عام طور پر بچے دیکھیں جو قاعدہ پڑھتے ہیں یا اس طرح، پہلے بھی دیکھتے تھے اب بھی ہوتا ہوگا ایسا، تو پر یا پر کا کوئی حصہ، لمبی لمبی پر کی کوئی چھوٹا سا پر، یہ وہ سبق کے یاد رکھنے کے لیے، پیج نمبر یاد رکھنے کے لیے اس میں بیچ میں رکھ دیتے تھے. تو یہ خوبصورت ہے، یہ کوئی حرج نہیں اس میں رکھنے میں.
دوسرا سوال آیا ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟
جی ہاں، رسول بھی تھے.
یہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟
رسول شریعت لاتا ہے اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اسی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں. رسول بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں.
تیسرا سوال، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟
ان کی کنیت ہے، اس کے مختلف پڑھے ہیں، لکھنے اوراق، یہ لکھتے تھے اوراق، تو اوراق کی وجہ سے نہیں، پیجز کی وجہ سے بھی ان کو ابو حنیفہ یعنی حنیفہ والے، اوراق والے.
کھانا کھاتے وقت بولنا کیسا ہے؟
جائز ہے، اچھی اچھی بات کرنی چاہیے. کہ وہ آگ کی جو پوجا کرتے نا، وہ جان بوجھ کر کھانے میں خاموش رہتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی یہ مسئلہ ہے کہ بولنا ہی نہیں چاہیے کھانے کے اس میں. تو کھانے کے دوران بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ان کی نقالی نہ رہے. اور اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہو تو خالی خالی بولنا بھی نہیں، فضول باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے کہ بولنے کو یہ نہیں کہ چپ چاپ کھا لو، ایسا نہیں ہے.
حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک بیمار رہے تھے اور انہیں کیا بیماری تھی؟
حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ کی والدہ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے. اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت، یعنی حسین بھی تھے، اولاد بھی کافی تھی اور مال بھی بہت تھا. اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا, چنانچہ آپ کی اولاد و آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہوئی. تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے, تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے, حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کے ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ پاک کی حمد بجا لاتے, اللہ کی تعریف کرتے اور فرماتے میرا کیا ہے, جس کا تھا اس نے لے لیا, جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا, جب اس نے چاہا لے لیا, اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے, تمام بدن مبارک میں آبلے پڑ گئے, آبلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا. اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا, البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت سال ہا سال رہی, یعنی کئی برس تک رہی. آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی, اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے. حضرت مولانا عبد الرزاق بھترالوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تذکرۃ الانبیاء, اس میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے. تو کتنا بڑا امتحان ہے. دیکھو ہمارا اگر ایک بچہ بھی ہمارے یہاں فوت ہو جاتا ہے تو کیسی کیسی لوگ گلے شکوے کی باتیں کرتے ہیں, اور اتنی کثیر اولاد چلی گئی, سارا مال چلا گیا, مکان چلے گئے, ہزاروں اونٹ تھے, بکریاں تھیں, سب چلے گئے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے کہ اللہ نے دیا تھا, جب تک اس نے چاہا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا, جب اس نے چاہا تو لے لیا. تو اس میں بے صبری کی کیا بات ہے, شکر کرے اللہ کا بندہ اللہ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر نوکر نماز نہ پڑھے تو کیا سیٹ پر وبال آئے گا؟
سیٹ اس کو کوشش کرے, اس کو نیکی کی دعوت دے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرے. اب وہ نہیں پڑھتا نہیں مانتا تو اس پر بہرحال وبال تو نہیں ہے نوکر کا.
کیا اولیاء کرام سے بھی مردے زندہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے؟
جی ہاں.
اگر کسی شخص کو برا بھلا کہا اور بعد میں احساس ہوا تو اس کی تلافی کیسے ممکن ہے؟
توبہ کرے اور اس سے معافی مانگے جس کو برا بھلا کہا ہے, جبکہ اس کے سامنے اس کو برا بھلا کہا ہے یا اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس نے برا بھلا کہا ہے, اگر اکیلے میں کہا اس نے یا پیچھے سے کہا اس کو پتہ ہی نہیں چلا برا بھلا کہہ رہے گا, تو اب اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, توبہ کر لے.
سفر سے لوٹتے وقت گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا سنت ہے؟
جی ہاں, چاہے جھولی میں پتھر ڈال لے.
عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟
مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے.
قیامت اور حشر میں کیا فرق ہے؟
حشر منے اٹھنا, یعنی جب مردے اٹھیں گے تو وہ حشر ہے ان کا ہونا. ویسے حشر قیامت محشر سب ایک ہی کو کہتے ہیں.
ابھی جو ابا آپ نے بتایا کہ پتھر لے کر جائے, تو کسی نے پوچھا ہے کہ اگر وہ کسی شہر میں جاتا ہے تو وہاں کے پتھر بھی لے کر آ سکتا ہے؟
پتھر اب حدیث کی شرح تو پتہ نہیں ہے مجھے, مطلب انہیں کچھ نہ کچھ لیا یہ سمجھ میں آتا ہے, چاہے جھولی میں پتھر ہی ڈالے نہ کچھ تو لے جائے. اور واقعی اگر وہ پتھر لے جائے تو پھر ایسے پتھر ہوں جو مطلب کام آئے, بعض پتھر ہوتے ہیں کام کے, خوبصورت پتھر ہوتے ہیں, پیپر ویٹ کا کام دیتے ہیں, بچوں کے کھیلنے کا کام دیتے ہیں, تو اگر ایسے پتھر لے جائے تو بھی جائز طریقے پر لے جائے, یہ نہیں کہ وہ کسی نے بچھا رکھے ہیں اپنی، بعض خوبصورت پتھر بچھاتے ہیں لوگ اپنی دکانوں کے آگے یا اپنے مکانوں میں یا گملوں میں، وہ پتھر نہیں لے سکتے، تو قیمتی ہوتے ہیں، کسی کی ملک ہوتے ہیں،
جیسے کراچی شہر میں آئے ہیں اب راستے میں کہیں روڈ بن رہا ہے یا کسی جگہ گئے گزرے اور انہوں نے جناب دیکھا کہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو چلیں کچھ نہ کچھ پتھر لے ہی جائیں یہاں کراچی شہر کے.
نہیں نہیں، گورنمنٹ کے پتھر بھی نہیں لے سکتے، یہ جو سڑکیں بن رہی ہوتی اس کے پتھر نہیں. اصل سے تو یہ کہ اصل روایت سے پتھر ہی مراد ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے نا. میں نے اس کے نا
یوٹیوب سے سوال ہے عامر بھائی کا، فرض نماز کی جماعت کے ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھا لیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟
ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھایا، رکھا اٹھایا رکھا، اس طرح تین بار اگر اٹھایا تو نماز ٹوٹے گی، اور اگر یوں حرکت دی انگلیوں سے تو یہ ایک بار اٹھانے کے بعد چند بار حرکت دی تو ایک ہی بار اٹھانا کہلائے گا، یا یہیں سے یہاں اٹھا کے رکھا تب بھی اٹھانا ہے پھر یہاں رکھا، تو یہ تین بار جب ہو گیا ایک رکن میں تو نماز ٹوٹے گی. اور اگر ایک تین سے کم کیا، جیسے کھڑا قیام جس میں قراءت پڑھتے ہیں، اس میں تین سے کم کیا مثلا دو بار کیا، اب رکوع میں چلے گئے تو پھر تین سے کم کی نئے سرے سے اجازت مل جائے گی. چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہو نفل ہو، یہ سب کے لیے مسئلہ ایک ہی ہے.
صحیح. یوٹیوب سے ایک اور سوال آیا اسلامی بہن کا، کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں فرشتوں سے افضل ہیں؟
ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے اللہ کے بعد، تو ظاہر جو بھی مخلوق ہے اللہ تو ایک ہے، اب باقی سب مخلوق ہے جو اسی نے پیدا فرمایا، تو ساری مخلوق سے افضل ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد. یہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ربائی لکھی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے، اے سارے انسانوں کے سردار، اے وہ جس کے مبارک چہرے کے نور سے چاند روشن ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے وہ جس کی ثنا توصیف تعریف ہم سے ممکن ہی نہیں ہے. مختصر یہ کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل، یعنی اللہ کے بعد سب سے افضل آپ ہی کی ذات ہے. بزرگ مانے افضل، اعلی، بڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، لا يمكن الثناء
رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آقا کہوں تجھے.
ماشاءاللہ.
میرے لئے سنت بارگاہ چ عرض ہے کہ سوال ہے وہ کہ لکڑی دے اندر اگر کیڑا ہے اور دو تین دن تک انہوں دوائی باغ اگر ختم کر دیتا ہے تو انہوں بغیر دسے ہیں لکڑی نو بیچنا کیسا؟
جیڑا کیڑا ہے اس نے انہوں کھایا ہوگا لکڑی نو، تو لکڑی دی کوالٹی وچ فرق آ گیا، یہ دسنا تو ہوگا گاہک نو کہ کیڑا تھا انہوں مار دیا ہے. اس طرح مطلب کہ ترکیب بنا کر آپ وہ لکڑی بیچیں گے تو پھر صحیح ہے، کیوں کیڑے والی لکڑیاں بازو کا اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اندر سے وہ کھا لیتے ہیں اس کو، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس کو مار دینا یہ اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے بیچنے کے لیے.
پیارے مرشدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ استغاثہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں.
استغاثہ، استغاثہ میں نے فریاد کرنا. جی،
یہ سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انسان جب، بندہ جب سو جاتا ہے یا میں سو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، سونے کے بعد پھر مجھے جب بستر پہ جاتا ہوں تو نیند نہیں آتی، کرپتے بدل رہتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، جو کلمات میرے ذہن میں آتے ہیں، جو زبان پہ آتے ہیں وہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی نیند نہیں آتی. کے باوجود کے ٹائم جو ہے وہ تقریباً تہجد تک چلا جاتا ہے، ڈیڑھ دو ڈھائی بج جاتے ہیں، تو کیا اس وقت پھر تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟
اللہ کریم آپ کی صحت اچھی کر دے، آپ کو نیند آ جائے کرے. اس میں ایسا ہے کہ نیند شرط ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگ گئی آپ کی، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا. اور اگر دو ڈھائی بجے تک بالکل بھی نیند نہیں آئی تو اب یہ کہ تہجد کا وقت ابھی آپ کے لیے شروع نہیں ہوا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں جہیز لینے کے لیے تو بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی شرعی مسئلہ ان کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے جہیز لیا جاتا ہے، بلکہ فرمائش کی جاتی ہے کہ یہ چیز بڑی کر کے دے دینا یا اچھی کر کے دے دینا، اس میں اوپر کے پیسے ہوں تو ہم دے دیں گے، حالانکہ بعد میں کوئی پیسے دیتا نہیں ہے، لیکن جب اس کا حق مہر کا وقت آتا ہے تو وہاں شریعت کو ایسا پکڑ لیتے ہیں جیسے ہاتھ سے شریعت چھوٹ نہ جائے، اس میں وہ دو تین ہزار روپے پر ہی اتفاق کر. اس کے لیے کیا سلسلہ ہے کہ شرعی طور پہ اس کا حق مہر کیا کتنا ہونا چاہیے، اس کے وقت کے حساب سے جیسے آج کا وقت ہے اس میں کیا شرعی اس کا حق مہر ہونا چاہیے، تو وقتاً فوقتاً اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا چاہیے؟
دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یا اس کی رقم، یہ کم سے کم مہر ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی مطلب وہ رکھنا چاہے رکھ لے. اب رہا جہیز، جہیز تو بیٹی کو دینا، باپ ماں باپ جو دیتے ہیں تو یہ سنت تو ہے جہیز، لیکن جہیز کے لیے سامنے والوں کا مطالبہ کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ غلط ہے. اب اگر سامنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے زیادہ چیزیں دی، مگر رہے گی تو بیٹی کی، تمہارا لیے کہ ایک بوجھ تو پڑے گا، ان کا دل پریشان ہوگا کہ آپ بولے گے ان کے جہیز میں یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو، تو ایسا مطالبہ نہ کیا جائے، اس سے بچے. اور اپنی ذات کے لیے مانگا تو ظاہر ہے کہ یہ تو اور بھی غلط ہے کہ سوال کیا اس نے، اور اب اگلے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ لوگ تانے دیں گے، تانے تو دیتے ہیں نا کہ تیری ماں نے دیا کیا ہے، تو اب اگر اس لیے اس نے اس کی ذات کے لیے کچھ دیا شوہر کے لیے یا ساس کے لیے جس کے لیے بھی، تو اب یہ کہ یہ رشوت کہلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعي لرب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ